سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے، داغِ حسرت سے دل سجائے، داغِ حسرت سے دل سجائے، کب کہیں جا کے ہم کو پائے، داغِ حسرت سے دل سجائے، داغِ حسرت سے دل سجائے، کب کہیں جا کے ہم کو پائے، قلب میں جگے جب وہ آئے، قلب میں جگے جب وہ آئے، اپنا عالم الگ سجائے، قلب میں جگے جب وہ آئے، قلب میں جگے جب وہ آئے، اپنا عالم الگ سجائے. ان اشعار میں ہمارے حضرت صدیق وقت قلندر زمانہ، ہمارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی حرام آزموں کا خون کر کے دل کو سجا لیا جائے تو اسی پر تجلی نازل ہوتی ہے اور تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. ایسے تھوڑا ہی مل جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ قربانی بھی نہ دے اور اس کے بعد یہ چاہے کہ مجھے اللہ بھی مل جائے. پہلے تو داغِ حسرت سے دل کو سجانا پڑے گا، ایک چھوڑ ہزاروں لاکھوں داغ لینے پڑیں گے، ہزاروں آرزوؤں کا خون کرنا پڑے گا، اللہ کے راستے کا غم اٹھانا پڑے گا. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ایک مفتی صاحب نے خواجہ صاحب سے تعلق قائم کیا. حضرت خواجہ صاحب کو لکھا کہ حضرت آپ نے جو کچھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے مجھے بھی دے دیجیے. پھر خواجہ صاحب نے جواب میں یہ شعر لکھا، میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. خواجہ صاحب نے تو واقعی شیخ کا سارا رنگ جذب کر لیا تھا. میں یہ نہیں ملی ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. جس دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اس بارے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا. حضرت والا نے ایک جگہ فرمایا تھا، اپنا عالم الگ بناتا ہے، اپنا عالم الگ بناتا ہے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مصرع میرا بھی لگا لو، اپنا عالم الگ بناتا ہے کے ساتھ ایک مصرع میرا بھی لگا لو. فرمایا کہ عشق میں جان جو گنواتا ہے، عشق میں جان جو گنواتا ہے، اپنا عالم الگ بناتا ہے، عشق میں جان جو گنواتا ہے، اپنا عالم الگ بناتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عالم ہی دوسرا ہوتا ہے، جس کی مخلوق کو خبر نہیں ہوتی. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں تو ایک نیا عالم اس کو نصیب ہوتا ہے، جس کی دنیا داروں کو خبر بھی نہیں، بلکہ ایک ولی کی کیفیات باطنی کو دوسرا ولی بھی نہیں جانتا. ہر شخص کو اس کی قربانیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب نسبت ہے، لیکن اس کی کیا تفصیلات اور لذتیں اس کو حاصل ہیں، یہ ایک ولی دوسرے ولی کو بھی نہیں جانتا، دوسرے ولی کی بھی نہیں کیفیات جانتا. ہر ایک کو الگ الگ پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ پلاتے ہیں، اس کا رنگ اور مزہ الگ الگ ہوتا ہے. پھر جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. داغ حسرت سے دل سجائے، داغ حسرت سے دل سجائے، سب کہیں جا کے ان کو پائے، قلب میں جگ کے جب وہ آئے، قلب میں جگ کے جب وہ آئے، اپنا عالم الگ سجائے. ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے فرمایا کہ یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی ہے. ساؤتھ افریقہ کے آخری سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوا دی تھی کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نظر کی حفاظت سے ملا ہے. فرمایا کہ حضرت والا کی پوری زندگی ہے یہ. ساؤتھ افریقہ کے آخری سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوا دی تھی کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نظر کی حفاظت سے ملا ہے. حضرت والا کس قدر مشقت اور مجاہدے سے گزرے ہیں. مجاہدہ ہر ایک کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. بعضوں میں حسن پرستی کا مادہ کم ہوتا ہے, بعضوں میں زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے رذائل ہیں جیسے تکبر ہے, بعض کے اندر کم ہے بعض میں زیادہ ہے. ہر رذیلہ کا یہی حال ہے, لیکن سب سے زیادہ قوی رذیلہ نفسانی ہے, اس کو دبانا اتنا آسان نہیں ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود ارشاد فرمایا کہ میرا مزاج بچپن ہی سے عاشقانہ تھا, لیکن زندگی میں مجھ سے کبھی ایک بار لغزش بھی نہیں ہوئی. گناہ تو دور کی بات ہے, لغزش کے معنی ہے ڈگمگا جانا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی ڈگمگائے بھی نہیں. کوئی معمولی بات تھوڑی ہے جبکہ مزاج بھی ایسا ہو. ہمارے تائب صاحب کا شعر اس وقت یاد آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اندھیرے کیا ہے یہ تائے خبر ہی نہیں, اندھیرے کیا ہے یہ تائے خبر ہی نہیں, اندھیرے کیا ہے یہ تائے خبر ہی نہیں. وہ جس نے دیکھے ہیں عمل تو فرمایا کہ جب بھی مزاج ایسا عاشقانہ ہو تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ ایک بار بھی لغزش نہ ہو. حضرت والا فرماتے تھے کہ کسی کا ایک نقطہ ایک ذرہ حسن ہو تو میری ترازو فوراً کھٹک جاتی ہے, سونے کی جیسی ترازو ہوتی ہے, اور بعضوں کی ترازو ایسی ہے جیسے چیلا لکڑی کا ڈال دو تو 8-10 کلو کا پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالی ہم سب کا قلب ایسا بنا دے کہ جہاں کوئی نافرمانی یا گناہ کی لذت آئے فوراً ہی احساس ہو جائے اور فوراً اس کی تلافی استغفار سے کریں. آمین اللہم آمین. حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہی شعر بار بار سنا کرتے تھے. ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے اس نے پانی کے چاروں میں میری اس نے پانی کے چاروں میں لوگوں نے دن دن گنوائے اس نے پانی کے چاروں میں میری اس نے پانی کے چاروں میں لوگوں نے دن دن گنوائے شکل بگڑی گڑی بھاگ نکلے دو شکل بگڑی گڑی بھاگ نکلے دو جن کو پہلے بدل سنائے شکل بگڑی گڑی بھاگ نکلے دو شکل بگڑی گڑی بھاگ نکلے دو جن کو پہلے بدل سنائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں دوست کہہ کے میں نے ان عاشقوں کے بھیگا ہوا جوتا مارا ہے کہ جب تک حسن تھا اس کے دوست بنے ہوئے تھے کہ صاحب ہم تو آپ کے فرما بردار دوست ہیں, جان نثار کر دیں گے, جان نثار کر دیں گے, مال فدا کر دیں گے. سب دعوے کیا کرتے تھے لیکن جب شکل بگڑ گئی تو اسی دوست کی ساری دوستی دم دبا کے بھاگ گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ جن کو پہلے غزلیں سنایا کرتے تھے اور ان کے لیے غزلیں کہا کرتے تھے، وہ سب دیوان بغل میں دبا کر بھاگ گئے، اور وہ عشق اور دوستی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس نے فانی کی دوستی کا یہی انجام ہے، اور اللہ والی دوستی جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس میں تیزی آتی جاتی ہے، محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شیخ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، غم حسرت رضا آئے، منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، غم حسرت رضا آئے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے ہی نہیں مل جاتی، بلکہ ہزاروں زخم کھانے پڑتے ہیں، ہزاروں زخم کھائے ہیں تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ اپنی حرام آرزوؤں کا خون کیا ہے، منزل قرب اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی حرام آرزوؤں اور حرام تقاضوں کا خون کرتا ہے، اسی کو اللہ ملتا ہے۔ کام بنتا ہے کام بنتا ہے کام بنتا ہے کام بنتا ہے منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، غم حسرت رضا آئے، کام بنتا ہے اقدر، کام بنتا ہے اقدر، منزل قرب یوں نہیں ملتی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی کام بنتا ہے، لاکھ مجاہدات کر لیں، لاکھ اللہ کے راستے میں قربانی دے دیں، لاکھ اللہ کا راستہ طے کریں، لیکن اگر فضل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک جذب نہ کریں اس وقت تک کوئی بندہ اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن راستہ یہی ہے کہ مجاہدہ کرتا رہے لیکن فضل کا آسرا لگائے رہے، کیونکہ وہ نا امید نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جب اس وقت تک کوئی بندہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ جذب نہ کرے، لیکن راستہ یہی ہے کہ مجاہدہ کرتا رہے لیکن ساتھ میں فضل کا آسرا لگائے رہے، کیونکہ وہ نا امید نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کوشش کر رہا ہے، اس کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتے، لیکن سالک کی نظر اپنے مجاہدات پر نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی کوششوں پر، اپنی عبادات پر اور اپنے گناہوں سے بچنے کی مشقتوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے، نظر اسی پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی کام بنے گا۔ یہ مجلس تو دوسری ہے لیکن یہاں پر طائب صاحب کے کچھ اشعار ہیں شیخ کی مدح میں، تعریف میں۔ ہونٹ کھلتے ہی پھول کھلتے ہیں، کتنی عاشق ہے آپ کی خوشبو، بات خوشبو ہے خاموشی خوشبو، تو سراپا ہے مرشدی خوشبو۔ ہونٹ کھلتے خوشبو، تو سراپا ہے مرشدی خوشبو۔
اللہ فرمانے.
چند منٹ میں چار اعمال ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی زندگی بھر ارشاد فرماتے رہے کہ جو انسان چار اعمال کر لے گا, اور ان چار اعمال پر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مرتبہ قسمیں بھی ارشاد فرمائی ہیں, قسمیں کھائی ہیں, اور رو رو کر, جیسا کہ حضرت کا معمول تھا, حضرت والا رحمہ اللہ تو سراپا آہ و فغاں تھے, بڑے درد دل سے بیان فرماتے تھے, آنسو پہلے برآمد ہوتے تھے اور گفتگو بعد میں ہوتی تھی, پہلے آنکھ میں آنسو بھراتے تھے, بار بار حضرت والا رحمہ اللہ ان باتوں کی تکرار کرواتے تھے, ہمیں سبق پڑھاتے تھے, تکرار کرواتے تھے تاکہ اچھی طرح ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کبھی سفر میں, کبھی حضر میں, کبھی روزے میں, کبھی مسجد میں, اس طرح سے حضرت والا رحمہ اللہ بہت ہی درد دل کے ساتھ سارے عالم میں یہی مضمون بیان کرتے رہے. حالانکہ حضرت والا رحمہ اللہ کے علوم پر تو بڑے بڑے علماء اشش کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمہ اللہ کو علوم لدنی سے نوازا تھا, وہ خوب فراوانی سے نوازا تھا, بڑے بڑے علماء کو حضرت والا ایسے تجفی والے جوابات دے دیا کرتے تھے کہ وہ خوش ہو جاتے تھے اور زندگی بھر کے اشکالات دور ہو جاتے تھے, لیکن عام خطاب میں ہمیشہ حضرت والا رحمہ اللہ نے یہی چار اعمال بیان فرمائے. جہاں ضرورت ہوئی, علماء کی مجلس ہوئی, وہاں کچھ علوم بھی بیان کر دیا کرتے تھے, لیکن اصلی درد دل حضرت والا کا یہی تھا, اور سارے عالم میں حضرت نے خود بھی فرمایا کہ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے, آو فغاں چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے, آو فغاں چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے. اور حضرت والا نے بعض دفعہ جوش اور غلبے میں, محبت کے غلبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو ایک ہی کام کر لے, یعنی اپنی نگاہوں کی پوری پوری حفاظت کر لے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا, اور ولایت بھی اس کو چھوٹی موٹی نہیں ملے گی بلکہ ولایت صدیقیت عطا ہو جائے گی. خود حضرت والا نے ابھی جیسے ہم نے پڑھا, میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت والا نے ساؤتھ افریقہ میں فرمایا کہ مجھ کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ نظر کی حفاظت ہی سے ملا ہے. تو کبھی یہ بھی ارشاد فرمایا, کیونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نظر کی حفاظت یہ شرم و حیا کا معاملہ ہے, شرم و حیا کی وجہ سے آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, اور جس میں شرم و حیا آ جاتی ہے وہ شرم و حیا کی حقیقت بھی حضرت نے بیان فرمائی کہ ان مولا کا فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یراک حیث نراک, شرم و حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا مولا تجھ کو کسی وقت بھی نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے. تو جب بھی تقاضا گناہ آتا ہے لیکن اس کو استظہار ہوتا ہے کہ میں گناہ کیسے کروں, میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, جس نے مجھ پر بے شمار نعمتیں برسا رکھی ہیں, تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کیسے اس کے سامنے نافرمانی کروں, اور شرم و حیا اس کو روک دیتی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا بڑا شعبہ ہے, تو جس میں حیا ہوگی اس میں ایمان بھی ہوگا, اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں. یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے, اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. تو جب حیا اٹھ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تجھ سے حیا ہی نکل جائے, جب تو حیا ہی نہ کرے تو پھر جو جی چاہے کرے. غرض یہ بڑی بنیادی چیز ہے نظر کی حفاظت, حیا بڑی بنیادی چیز ہے, اور نظر کی حفاظت جو ہے وہ اس کا بڑا حصہ ہے. یہ نظر کی حفاظت وہی اسی کو توفیق ہوگی جس کے اندر حیا ہوگی, اور یہی وہ عمل ہے جس سے حیا اٹھ جاتی ہے. بس نگاہی ایسا خبیث فعل ہے جس سے حیا جاتی رہتی ہے, اور جب حیا جاتی رہے گی تو تمام گناہوں کی کجڑ ہو جائے گا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد میں جا کر بیان کر, تو میں وہاں بیان کر رہا تھا, صبح کا وقت تھا, تو ان دنوں حضرت والا رحمہ اللہ کی طبیعت مبارک کچھ مضعوف تھا، تو صبح کو جو ہے بیان کے لیے میں وہاں حاضر ہو گیا مسجد میں، تو جب یہ چار اعمال بیان کرواتے تھے تو وہی ہمارا سبق ہے آج بھی، اور اللہ تعالیٰ اسی سبق کو ہمیں مرت دم تک یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور بیان کرنے کی توفیق دے. تو میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ اس دور کا ام الخبائث ہے، بد نگاہی اس دور کا ام الخبائث ہے. تو چونکہ یہ الفاظ ام الخبائث کے شراب کے لیے آتے ہیں حدیث پاک میں، تو مجھے فوراً یہ ڈر لگ گیا کہ یہ تو بات میرے منہ سے غلط نکل گئی، کبھی حضرت والا سے سنی بھی نہیں. تو پھر میں حضرت میسا رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس دور کا ام الخبائث ہے بد نگاہی، کہ اس کا شکار بہت مشکل سے یعنی لوگ بچے ہوئے ہیں، الا ما رحم ربی والی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی پر ہوتی ہے جو بچنا چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اللہ کے راستے میں، خدا تعالیٰ کا فضل اس پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی مدد ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ بد نگاہی جو ہے یہ ایسا خبیث فعل ہے کہ اس سے حیا جاتی رہتی ہے اور آدمی مختلف گناہوں کے اندر کثرت سے مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے غفلت اور دوری پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر یہی عمل کرتا رہے، نگاہ کی حفاظت کرتا رہے، تو یہ شرم و حیا کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ علامت بھی ہے کہ اس شخص میں شرم و حیا ہے. اور بد نگاہی سے بچنے پر، نظر کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا جس کو وہ موجود پائے گا. ہمارے حضرت میرزا رحمہ اللہ جب بھی بیان فرماتے تھے اس نقطے کو واضح فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں جو یہ آیا حدیث قدسی ہے، ان النظر السهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، کہ جس نے میرے خوف، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی، تو میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو جس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا. میر صاحب رحمہ اللہ اس نقطے کو واضح فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں موجود کا ذکر ہے، اللہ نے موجود فرمایا، یعنی یقینی طور پر حلاوت ایمانی حاصل ہو جائے گی. یہ تصورات کی باتیں، خیالی باتیں نہیں ہیں، جیسے کوئی جھوٹی کہانی ہے تصوراتی کہانی ہے، تو یہ کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ یقینی فرمایا کہ حلاوت ایمانی موجود پائے گا. تو اس میں حد سے زیادہ یقین کا درجہ ہے، یعنی یقیناً جب بھی نظر کی حفاظت انسان کرے گا تو حلاوت ایمانی فوراً ہی اس کو حاصل ہوگی. اب محسوس ہونا نہ ہونا، یہ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ محسوس ہونا ضروری نہیں ہے، اور جب اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تو اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ حلاوت ایمانی ضرور مل گئی ہم کو. اور دوسری یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی پوری طریقے سے حفاظت نہیں کر پاتا، یا پہلے سے جو ہے وہ حفاظت نہیں کر رہا تھا، ابھی اس نے شروع کی نظر کی حفاظت کرنا، تو اس وقت ہمارے حضرت فرماتے تھے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان کو کئی دن سے ملیریا بخار تھا جس سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے وہ بخار تو چلا گیا، علاج تو شروع ہو گیا، بخار چلا گیا، لیکن منہ کا ذائقہ کئی دن تک کڑوا رہتا ہے، آہستہ آہستہ جا کے ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس کو چیزوں کی لذت اور ذائقہ آنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے ہی جب نظر کی پوری طور پر انسان حفاظت کرنا شروع کرتا ہے اور بالکل نظر خراب نہیں کرتا، اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے اس کی جو حلاوت ایمانی کی دولت ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ دوسرے گناہ بھی ایسے ہیں جن سے حلاوت ایمانی کا ذائقہ جو ہے محسوس نہیں ہوگا، غیبت ہے، بدگمانی ہے، اور جو حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، ریا ہے، یا اور کوئی ایسی عادت ہے، زبان چلانے کی عادت ہے، تو ان کی وجہ سے جو گناہ کرتے رہتے ہیں تو حلاوت ایمانی جو ہے قرار نہیں پاتی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی. ورنہ یہ تو محسوس ہونا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، اس پر ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ جب بھی نگاہ کی حفاظت کرے گا ضرور اس کو حلاوت ایمانی عطا ہوگی، اور جب گناہوں کا یہ ملیریا بالکل ختم ہو جائے گا اور کچھ عرصہ گزر جائے گا تو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ محسوس بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو عبادتوں میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، ذکر اللہ میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، ذکر اللہ اور نماز اور حتیٰ کہ پوری زندگی اس کی پر حلاوت ہو جاتی ہے، ہر وقت اس کا قلب جو ہے حلاوت ایمانی سے یعنی لذت اٹھاتا رہتا ہے، حلاوت ایمانی کی زندگی میں اس کو لطف آ جاتا ہے. اس کو حضرت والا رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. یہ اسی کی برکت سے ہے کہ اطاعت کی پابندی کرنا اور گناہوں سے معصیت سے مکمل اجتناب کرنا، تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی اور یہ لطف اور یہ سکون ہر قلب کو عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے. تو نظر کی حفاظت نامے تمام نامحرموں سے اور بیریش لڑکوں سے کرنا، یہ ہماری شریعت کا حکم بھی ہے. تمام نامحرم جن میں نامحرم رشتے دار ہوتے ہیں، خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، جتنے کزنز ہیں ان سے بھی نگاہ کی حفاظت، اور اسی طرح بھابھی سے اور سالی سے نظر کی حفاظت، چچی اور مومانی سے، ان سب سے شرعی پردہ ہے اور ان سے نظر کی حفاظت. تین طرح کی حفاظت حضرت فرماتے تھے کہ عیناً بھی، قالباً قلباً بھی اور قالباً بھی، کہ نگاہ سے بھی نہ دیکھیں اور قلب میں بھی ان کا خیال نہ لائیں، اور جسمن بھی ان سے دور رہیں، کہ اگر ہم جسمانی طور پر قریب رہیں گے تو ضرور ہمارا قلب متاثر ہو جائے گا اور نگاہ بھی خراب ہو سکتی ہے. تو جب تک ان سے دوری اختیار نہیں کریں گے مکمل حفاظت نصیب نہیں ہوگی. تو جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی اسی طرح، عورتوں کے لیے خالو ہے، پھوپھا ہے، اس سے پردہ ہے، اور جو کزنز ہیں ان سے پردہ ہے، اور جیٹھ اور دیور سے خاص طور سے ہدایت ہے کہ جیٹھ اور دیور سے تو بہت سخت پردہ ہے. تو یہ نظر کی حفاظت تو رشتہ داروں سے بھی ضروری ہے، اور سڑکوں پر چلنے والی بے پردہ عورتیں، اور جو ہے دفتروں میں، اسپتال میں، دکان میں، کہاں کہاں ہر جگہ عورتیں نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ بازار میں سبزی ٹھیلے کی دکان پہ، پلمبروں کے پاس، الیکٹریشین کے پاس، سب جگہ عورتیں اور وہی اکثریت ان میں بے پردہ ہے. تو جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو نظر کی حفاظت جو ہے وہ توشے میں نہیں علاج ہے کوئی ذوق حسن بینی کا، مگر یہ کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں، یعنی کہ بے ضرورت گھر سے بھی نہ نکلے. اگر بے ضرورت گھر سے نکلے تو سخت اندیشہ ہے فتنے میں مبتلا ہونے کا. تو حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا کام وام کر کے جو ضروری کام ہے کوشش کر کے اپنے گھر واپس آ جائے جلد از جلد، زیادہ دیر جو ہے فضول ادھر ادھر نہ پھرے، نہ دوست یاروں میں زیادہ گپے نہ لگائے، بلکہ اپنے گھر اس کا وسیع ہو. حدیث پاک میں آتا ہے املک علیک لسانک ولیسع کا بیت وابقی علی خطیئتک، نجات کا راستہ فرمایا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاہ، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نصیحت فرمائی. حضرت والا رحمہ اللہ اس کو پانچ سیکنڈ کا واز فرماتے تھے، واز نبوت پانچ سیکنڈ کا، اور فرماتے تھے کہ جس طرح انجیکشن لگانے میں کوئی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نہیں لگتا بلکہ انجیکشن چند سیکنڈ میں لگا دیتے ہیں. اتنی زبردست نصیحت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم فرمایا تھا، کہ آپ مختصر چند الفاظ میں اس سمندر کا سمندر اس میں علم کا اور حکمتوں کا بھر دیتے تھے. تو یہ نجات کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مختصر فرمایا. عملی کالے کا لسانک، کیا اپنی زبان کو لگام دو، مالک 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 بن کے رہو، وہ زبان کو غلام بنا کے رکھو. عملی کالے کا لسانک، کہ اسے کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جس سے ہمارا مالک ناراض ہو جائے، کوئی گفتگو، کوئی بات، کوئی قول ہم ایسا نہ کہہ دیں، اس میں غیبت بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا، اور اس میں کسی کو زبان سے اذیت پہنچانا، یہاں تک کہ چڑھانا بھی آ گیا. حدیث کی تشریح میں حضرت نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے اس کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم بنگلہ دیش یہ حدیث بھی پڑھا کرتے ہیں، المسلم من سلم الناس، وہاں تو مسلمان کو مسلمان کا ذکر فرمایا، ایک روایت میں یوں بھی ہے المسلم من سلم الناس مل لسانی ہی وجدی، کہ مسلمان وہ ہے جو جس سے تمام انسانیت اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو. تو کامل مسلمان وہ ہے. تو غرض یہ کہ یہ جو گناہ ہیں یہ کس طرح سے بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ املک علیک لسانک, اپنی زبان کو ہم بالکل مالکانہ جس طرح طریقہ ہوتا ہے کہ غلام کو غلام بنا کر اور بالکل اس کو جکڑ کر رکھنا چاہیے کہ خبردار ہرگز جو بات کریں ہم سوچ کر کریں کہ اس سے ہمارا مالک ناراض نہ ہو. کہیں ہم جو بات کہہ رہے ہیں غیبت میں تو نہیں آتا, کہیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہے, کہیں وہ بات ایسی تو نہیں کہ تہمت ہو جائے, جس کی یقین نہ ہو, جو بات آنکھوں دیکھی نہ ہو. لوگ ایسے ہی الٹی سیدھی برائیاں کر دیتے ہیں, فلاں ایسا فلاں ایسا. سیاست دان ہو, حکمران ہوں, یا دفتر میں اپنے بڑے ہوں, حکام ہوں, آفیسر ہوں, انچارج ہوں, ان کے خلاف جو ہے دل میں بدگمانی آ جاتی ہیں اور دوسروں سے برائیاں کرنے شروع کر دیتا ہے. تو یہ تہمت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بھی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں, ذرا کوئی کام کر دیا انچارج نے تو اس کے خلاف بکواس شروع کر دی. تو یہ تہمت ہو جاتی ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو غرض یہ کہ جو بھی بات منہ سے نکالے اس سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ سوچ لے, دیکھ لے اچھی طرح, جس کو کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو. تو بول کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم سوچ کر بولیں, تو انشاءاللہ تعالی گناہ سے بچ جائیں گے. اور ولیسع کا بیتک, کہ اپنے گھروں سے چپکے رہو, تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو. آج جی گھبراتا ہے دل سے, دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کسی طرح باہر نکلیں, گھر سے باہر نکل کے ذرا ادھر ادھر پھریں, تھوڑی آزادی اٹھائیں, ادھر ادھر دیکھیں. تو یہ جو گھبراہٹ ہے یہ علامت ہے کہ قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی سے تعلق نہیں ہے. اگر اللہ سے تعلق ہو, اللہ سے جی لگا ہوا ہو, تو اس تعلق کے بعد کسی قسم کی, کسی تفریح کی, کسی ہوہا کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو جب انسان کا دل جو ہے وہ ایسا بن جائے جس سے خدا تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو, تو وہ ایک کمرے میں بھی رہے گا. جیسے مثال ہے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتے تھے, 10 سال ہمارے حضرت نے اسی حجرے میں گزار دیے, اور کبھی شکایت تو بہت دور کی بات ہے, کبھی تیوری پر بھی بل نہیں آیا, کبھی اظہار بھی نہیں کیا کہ بھئی ہمارا جی گھبراتا ہے یہاں پڑے پڑے. ہاں دوسرے لوگوں کو احساس ہوتا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت والا کی طبیعت مبارک پہ کچھ اچھا اثر پڑے گا, ذرا تھوڑی سی ہوا خوری کر لی جائے, کبھی سمندر پہ لے گئے یا کبھی, لیکن حضرت والا کا یہ کوئی ذوق نہیں تھا کہ حضرت والا گھومیں پھریں دنیا دیکھیں. اتنے سارے اشعار حضرت والا کے ہیں, فیضان محبت میں پورے اشعار ہی اشعار بھرے ہوئے ہیں, آئینہ محبت میں اشعار بھرے ہوئے ہیں, اور کتنے کلام حضرت والا کے ایسے ہیں جو ابھی تک چھپے بھی نہیں, منظر عام پہ نہیں آئے, اور بازے اشعار جو ہے دوسری کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں ایک جگہ نہیں. تو لیکن کسی کلام کے اندر ایک ذرہ برابر بھی, ساری دنیا میں حضرت کا سفر رہا, امریکہ بھی حضرت تشریف لے گئے, برطانیہ بھی تشریف لے گئے, ساؤتھ افریقہ بھی تشریف لے گئے, بنگلہ دیش تشریف لے گئے, مڈل ایسٹ میں کے ملکوں کا سفر ہوا, ساؤتھ ریونین کا, فرانس کا سفر ہوا, لیکن کہیں پر بھی حضرت والا کے اشعار بہت سی جگہ ہوئے. برطانیہ میں بھی اشعار ہوئے, امریکہ میں بھی ہوئے, امریکہ سے واپسی پہ ہوئے, مدینہ شریف سے واپسی پہ ہوئے, اور بنگلہ دیش میں بھی ہوئے, لیکن کسی کلام کے اندر وہاں کی کسی رنگینی کا, کسی ترقی کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہیں ہے. وہ کہاں سے, وہ سرور صاحب کون سے اشعار سناتے تھے, کہاں سے واپسی پہ, نیو یارک سے دمشق آتے ہوئے حضرت والا کے اشعار ہوئے, نیو یارک سے دمشق آتے ہوئے. تو اس دوران کیا ہے کہ کیا شعر ہے سر بس, ہاں نہ وہ تو آخری شعر ہے, اتنی دفعہ سنا ہے لیکن دماغ ایسا ہے کہ اس وقت اشعار تو دل میں آ رہے لیکن زبان پہ نہیں لا پا رہا ہوں. ان کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے, ایک شعر اس میں سے یہ ہے. غرض یہ کہ کہیں کسی کلام میں حضرت والا کے, حضرت والا تو اس دنیا کے بندے ہی نہیں تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ رنگینیاں وغیرہ سب پھیکی, اس میں مزہ نہیں آتا, بلکہ اس کو تو تلاوت میں حلاوت معلوم ہوتی ہے, نماز میں حلاوت معلوم ہوتی ہے, ذکر اللہ میں حلاوت معلوم ہوتی ہے. وہ دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. ان کا تو دل خدا تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اور ان کا دل اللہ کی محبت کے نعروں کی تکرار میں ہر وقت مصروف رہتا ہے, اور اللہ ہی سے مضبوط تعلق ان کا ہوتا ہے. اور بظاہر جو ہے وہ لوگوں میں ہنس بول بھی رہے ہوتے ہیں, اور کھانا پینا وغیرہ سب چل رہا ہوتا ہے, لیکن دل جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. ان کا دل اللہ ہی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح یہ پہلے زمانے میں ابھی بھی ہوگا کہ وہ عورتیں جو ہے پانی بھرنے جاتی ہیں تو دو مٹکے لے جاتی ہیں ایک ساتھ, اور ایک مٹکا تو ہاتھ میں ہے اور ایک مٹکا سر پہ رکھا ہوا ہے, اور سر کے مٹکے کو پکڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کو سر کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ وہ گرتا نہیں ہے, اور اس کا دھیان بھی رکھا ہوا ہے, اور ایک ہاتھ سے دوسرا مٹکا پکڑا ہوا ہے, اور ایک ہاتھ کو نچا نچا کے باتیں بھی کر رہی ہیں جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ہاتھ نچاتی ہیں باتیں کرتے ہیں. بعض مردوں کی بھی ہوتی ہے, خیر مرد بھی جو ہے آج کل خواجہ صاحب کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ لا حول ولا قوت کیا الٹا زمانہ ہے, عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے. تو مردوں میں بھی عادت آ جاتی ہے زنانی, کیونکہ وہ عورتوں میں رہتے ہیں, عورتوں میں کام کرتے ہیں, عورتوں سے تعلق زیادہ ہوتا ہے, تو ان کے اندر زنانہ عادتیں آ جاتی ہیں. نکاح میں بھی پہلے بھی اب پتہ نہیں چھوڑ دیا, لڑکے دولہا آتا ہے تو وہ دوپٹہ ڈالا رہتا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے چماروں کا طریقہ وہ آ گیا کہ دوپٹہ ڈالا ہوا ہے. مرد صاحب جو ہیں وہ دوپٹہ ڈالے ہوئے ہیں گلے کے اندر, کیا دکھانا چاہتے ہیں معلوم نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیوی کے غلام بنے گا گلے کے اندر ابھی سے غلامی کا پٹھا عورتوں کا ڈال دیا. عجیب عجیب باتیں, سنت طریقے کو بھول جاتے ہیں کہ سیدھے سادے طریقے سے سنت طریقے کو اختیار کریں. مرد مرد ہوتا ہے, لیکن مردوں کی وضاقت بھی اب اور زنانی ہو گئی ہے, اور زنانیوں کی وضاقت مردوں جیسی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لعنت آئیے حدیث پاک میں کہ جو عورت مردانہ وضاقت اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت. غرض یہ کہ گھر کے اندر سکون سے رہنا یہ علامت ہے کہ قلب کے اندر جو ہے خدا تعالیٰ سے تعلق موجود ہے. تو دوسری نصیحت یہ تھی کہ ولیسا کا بیت کے اپنے گھروں سے تو چپکا رہے, اور یہ نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل کالے کا لسانہ کا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھروں سے چپکے رہو. ولجب کی اعلیٰ خطیت کہ اپنے گناہوں پر خطاؤں پر روتے رہو, بس راستہ صاف ہے انشاءاللہ. توبہ جو کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اس کی نجات ہوگی. کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت محبوب ہے, دوسرے کہ یہ شخص جو ہے اپنے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے اس کی معافی ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے نکل جاتا ہے. بس جس شخص کی معافی ہو گئی دنیا سے نکلتے وقت, بس اس کو کامیاب ہو گیا, کامران ہو گیا. غرض یہ کہ یہ بات معلوم نہیں کہاں سے چلی تھی. نظر کی حفاظت ہی پہ بیان ہو رہا تھا. ہاں نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا, مگر یہ کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں, اور اگر نکلنا ہو تجھ کو, اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن, تو بچا آنکھ تو اہتمام حفاظت نظر ہو توشے میں. اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن تو اہتمام حفاظت نظر ہو توشے میں. جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو اس وقت ہم یہ پکا ارادہ کر کے نکلیں کہ ہم نے نہیں دیکھنا ہے. اگر یہ ارادہ نہ ہوا, نہ تو دیکھنے کا ارادہ ہے نہ نہیں دیکھنے کا, تو نظر ضرور خراب ہوگی. اور اگر ارادہ کر لیا کہ نہیں دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ رکھے, اللہ کے فضل کا آسرا رکھے, تو انشاءاللہ تعالیٰ نظر کی حفاظت رہے گی, حلاوت ایمانی بھی ملے گی, اور انشاءاللہ دونوں جہان کی کامیابی کامرانی بھی ملے گی. اور یہ کہ یہ جو اسمارٹ فون کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ سے خال خال ہی کوئی بچ پاتا ہے, کیونکہ ہاتھ میں ہر وقت موجود ہے, اور کسی وقت بھی جو ہے اب تو کسی کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا, کسی کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. پہلے تو ذرا تھوڑی تشویش بھی ہوتی تھی کہ بھائی اس کے ہاتھ, اب تو کسی کو تشویش نہیں, کوئی اتنا عام ہو گیا ہے یہ کہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو تو کوئی ایسی دل کے اندر خیال نہیں آتا. تو یہ شیطان اور نفس وہیں بہکاتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کوئی خبر ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو مگر یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تو ہر وقت یہ اس کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے، ہر وقت جو ہے انسان اس کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی خرابی جو ہے اس موبائل سے عقیدوں کی خرابی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، کہ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ بجائے اللہ والوں کے پاس جا کر دین سیکھنے سے، سیکھنے کے یہ موبائلوں سے دین سیکھنے کی، یعنی گھر بیٹھے جو ہے، جیسے ابھی ہم نے حضرت کے اشعار سے سنا کہ منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے. ایسے ہی تھوڑی گھر بیٹھے اللہ مل جاتا ہے، ایسے ہی تھوڑی دین مل جاتا ہے. دنیا کے لیے تو کتنی مشقتیں کرتے ہیں ہم لوگ، کہ بچہ 2.5 سال کا ہو جاتا ہے اس کو مونٹیسری میں، بلکہ 2 سال سے ہی مونٹیسری میں ڈالنے کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مونٹیسری میں ڈالنا ہے، ورنہ اگلے لیول میں یہ داخلہ اس کو نہیں ملے گا، عمر زیادہ ہو جائے گی. 2 ہی سال کے بچے کو، جو بچے مفرح قلب ہوتے ہیں اور گھر کی رونق ہوتے ہیں، ان کو جا کے وہاں قید کروا دیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، وین بھی لگائی ہوئی ہے. کتنا خرچہ ایک چھوٹے سے بچے پر شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ پڑھتے 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 بڑا ہوتا ہے، پھر اسکول سے کالج میں جاتا ہے، کالج سے یونیورسٹی میں جاتا ہے. دنیا کے لیے کس قدر ہم محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے تو کچھ بنانے کی فکر ہی نہیں کرتے. بس یہی ہے زیادہ سے زیادہ کہ جس کو تھوڑا بہت دین کی طرف میلان ہوتا ہے تو ان موبائلوں سے جو ہے وہ دین سیکھ لیتا ہے. کیا ضرورت ہے مدرسہ جانے کی، خانقاہ جانے کی، یہ سب کچھ موبائل کے اندر موجود ہے. اسی کے اندر جو ہے وہ عقائد کی خرابی کی باقاعدہ مہمات چل رہی ہیں، ایک مہم نہیں مہمات چل رہی ہیں، سازشیں چل رہی ہیں. اور کفار اور دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے، اور اس کا عقیدہ خراب کر دو باقی سب کام خود ہی ہو جائے گا. تو یہ عقیدہ خراب کرنے کی بڑی بڑی سازشیں چل رہی ہیں، اور جگہ جگہ سے جو ہے وہ واٹس ایپ کو وائرل کر دیتے ہیں. کوئی بات آئی انوکھی انہوں نے وائرل کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کسی عالم سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، الٹے سیدھے حوالے بھی لوگ لکھ دیتے ہیں. اور آج کل تو بڑے بڑے علماء کی آواز بنا کر اور جھوٹی باتیں وہ وائرل کر دیتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ بھی سوچے سمجھے بعض لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں بڑا ثواب ملے گا، حالانکہ عقیدے خراب ہو رہے ہیں. اور عقیدہ خراب کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، ایک تو خود کا عقیدہ خراب اور دوسروں کا عقیدہ خراب کرنا کتنا گناہ ہوگا. تو اور یہ اس عقیدے کی خرابی پر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. خدا نخواستہ جن باتوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر ایک عقیدہ بھی خراب ہو گیا، مثلا یہ عقیدہ خراب ہو گیا کہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، نظر تو آتے نہیں، تو بس یعنی ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. یہ لوگ اشکالات بھی ڈال دیتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اشکالات آ جاتے ہیں، کیونکہ دینی صحبتوں سے دور رہتے ہیں، اللہ والوں سے دور رہتے ہیں، ایمان و یقین بنا ہوا نہیں ہوتا، تو اشکالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بس ایمان خراب ہو گیا. تو اس لیے سب سے بڑی خرابی تو اس سے یہ ہو رہی ہے، اور دوسری بڑی خرابی بدنگاہی کی. اس سے بہت مشکل ہے اس کے اندر نگاہ کی حفاظت کرنا. اور بعض لوگ جو ہے وہ اس میں پاسورڈ لگوا دیتے ہیں کہ بھئی پاسورڈ لگا دو اور اس میں جو ہے پھر ہم، تاکہ اس میں گندی تصویریں نہ آئیں. تو یہ بھی کوئی ایسا جو ہے مضبوط طریقہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کا. ایک تو یہ کہ پاسورڈ تو اکثر لوگ معلوم کر ہی لیتے ہیں، اور معلوم کیا کر لیتے ہیں آج کل، پاسورڈ بچہ کھولنا جانتا ہے، اس کو طریقہ بھی آتا ہے کہ پاسورڈ کیسے کھولتے ہیں، ڈیکوڈ کیسے کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں چھوٹے بچوں کو، آج کل تو بہت ہوشیار ہو گئے ہیں بچے. اور وہ جو ہے ایک تو یہ کہ پاسورڈ کسی وقت بھی شیطان بہکا دے گا، پاسورڈ کھولا کام شروع کر دیا. اور دوسرے یہ کہ جو ہے وہ اس کے اندر خالی بدنگاہی کے مواقع کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جھوٹی کہانیاں اور ناول ڈائجسٹ اور طرح طرح کے بے شمار شعبے ہیں. جو یعنی آپ کھولیں آپ کی دلچسپی کا، کوئی ایسا آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں معلومات کے ایک ڈھیروں کے ڈھیر اس میں ہیں. ان ڈھیروں کے بہانے جو ہے خدا تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے، خدا تعالیٰ سے دوری، خدا تعالیٰ سے غفلت بہت بڑا جرم ہے. غرض یہ کہ بھائی نگاہ کی حفاظت جو ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص 4 کام کر لے گا، کہ ایک تو نگاہ کی حفاظت ہو اور دوسرے دل کی حفاظت ہو. ظاہر ہے کہ نگاہ جو ہے وہ سرحد ہے اور دل اس کا دارالخلافہ ہے، تو سرحد محفوظ نہیں رہتی تو پورا ملک جو ہے خطرے میں آ جاتا ہے، دارالخلافہ خطرے میں آ جاتا ہے. تو نگاہ کی حفاظت جو ہے بنیادی چیز ہے، اور ساتھ میں پھر دل کی بھی حفاظت ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بہت زیادہ اپنے دل کی نگرانی کی ضرورت ہے کہ قلب کے اندر جو ہے غیر اللہ نہ آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. تھوڑی زندگی ہے، یہ ابھی ہمیں طویل معلوم ہو رہی ہے، لیکن واللہ یہ بہت تھوڑی زندگی، واللہ بہت تھوڑی زندگی، واللہ بہت تھوڑی زندگی ہے. میں اپنی زبان سے نہیں جملہ کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی انسان سمندر میں انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا آیا ہے، یعنی کتنی معمولی سی تری ہوگی، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ اتنی جو تری اس کے انگلی میں آئی ہے اس کو جتنی نسبت سمندر سے ہے، بھلا سمندر کتنا بڑا ذخیرہ ہے پانی کا کہ تا حد نگاہ پانی پانی ہوتا ہے، گہرائی کتنی ہے، پھیلاؤ اس کا کتنا ہے، زمین کے ایک حصہ خشکی ہے اور دو حصہ پانی ہے، تو اتنا پانی ہے، یعنی خشکی سے زیادہ پانی ہے زمین پر، تو کتنا پانی ہے. تو فرمایا کہ جتنی اس انگلی کے تری کو سمندر سے نسبت ہو سکتی ہے، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے. تو واللہ بہت تھوڑی زندگی ہے، یہ زندگی ہم اللہ کے اللہ پر فدا کر دیں. سیدھی سی بات یہ ہے، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ہی جگہ اللہ پر فدا کر دو. ایک زندگی کیا ارادہ کرو کہ ایک کروڑ زندگی ہوگی تو بھی ہم اللہ ہی پر فدا کریں گے، نفس و شیطان کو نہیں دیں گے، ایک لمحہ بھی اس کا نہیں دیں گے، ایک پلک جھپکتے بھی ہم نفس و شیطان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم پوری کی پوری زندگی اللہ پر فدا کریں گے، ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں گے. تو اس کے بعد رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ عمر بھر مجاہدہ کیا ملا کچھ بھی نہیں، یہ مجاہدہ کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کا جو فضل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رنگینیاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے جنت کی رنگینیوں سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو شہد کا ذکر ہے، دودھ کا ذکر ہے، وہ کہیں اس جیسا شہد تھوڑی ہوگا، اس جیسا دودھ تھوڑی ہوگا، اس جیسی شراب تھوڑی ہوگی، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں. وہ جب ملے گی جب ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا نعمت ہے، کیسا شہد ہے، کیسا شراب ہے، کیسا پانی ہے، کیسی نہریں ہیں، وہ کیسے باغات ہیں، کیسے پھل اور میوے ہیں، ان کا ذائقہ کیسا ہے. یہاں تو صرف ایک مثال ہے، مثال دے سکتے ہیں کہ بھئی انار کا ذکر ہے جنت میں ملے گا، تو یہاں یہ انار ہے، یہ انار جنت میں ملے گا، یہ انار جنت میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کی صورت شکل کچھ کچھ ایسی ہوگی، ورنہ وہاں تو درختوں کے تنے سونے کے ہیں، پتے سونے کے ہیں، وہ پتے ہلیں گے، ساز کی آواز آئے گی. تو یہاں پر ہم گانے بجانے سے رک جائیں، جنت میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، گانا بجانا بھی ہوگا، خوشی کے ترانے ہوں گے، اور کوئی فضول اللہ کام نہیں ہوگا، اور عیش و عشرت ہی ہوگا. تو یہ زندگی جو ہے تو اللہ ہی پر فدا کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور مردوں کے لیے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا منڈوانا اور ایک مٹھی سے کم، ایک چاول بھی کم کتروانا حرام ہے، اور اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. اور داڑھی کٹی ہوئی جو آدمی ہے وہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی کی حالت میں رہتا ہے، سو رہا ہے تو بھی گناہ کر رہا ہے، اور اگر کھا رہا ہے تو بھی گناہ کی حالت میں کھا رہا ہے. وہ ارادہ کر لے تو ارادے سے وہ سب گناہ ختم ہو جائے گا. اور داڑھی پوری ایک مٹھی رکھے، اس کو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. بعض لوگ محض سنت کا درجہ دیتے ہیں، تو سنت تو اس کام کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے فرمایا، لیکن آپ نے اس کا حکم بھی فرمایا کہ وَفِّرُ اللُّحَا وَعَفُّ الشَّوَارِبَ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. غرض یہ، چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، مونچھوں کو صاف کر دینا چاہیے، اور سر پر انگریزی بال نہ رکھے. اور دوسرا عمل مردوں کے لیے ہے کہ ٹخنوں کو کھلا رکھے جب چل رہے ہو، جب کھڑے ہوئے ہوں، دونوں حالتوں میں پتلون لنگی پاجامہ شلوار جو بھی لباس اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے اس سے ہمارے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے. تو اس طرح سے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا. اور عورتوں کے لیے شرعی پردہ اور خاوند کی تابے داری، 100% تابے داری، یہ نہیں کہ اپنی عقل لڑانا، اپنی بڑائی جتانا. آج کل یہ مرض بہت عام ہو گیا ہے کہ عورتیں مردوں سے شانہ بشانہ کیا، بلکہ اور آگے نکلنا چاہتی ہیں. حدیث پاک میں منع آیا ہے کہ جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیچھے کیا ہے ان کاموں میں عورتوں کو آگے مت کرو. اور فرمایا کہ جس دن تم اپنی عورتوں سے مشورہ کرنے لگو اور تمہارے حکمران ذلیل لوگ ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کے اوپر چلنے سے بہتر ہے زمین کے پیٹ میں رہنا، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے. تو عورتوں سے مشورہ تو کرو، لیکن مشورہ اگر کیا تو اس کو سوچ سمجھ لو، پرکھ لو. ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے خلاف کرو. یہ ان عورتوں کے لیے جو دنیا دار عورتیں ہیں جو عقل سمجھ دین کی نہیں رکھتی. بعضی عورتیں اللہ تعالیٰ کے فضل ان کے اوپر فضل ہوتا ہے تو وہ دینی دین کی سمجھ رکھتی ہیں ماشاءاللہ. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی اہلیہ محترمہ تھیں پیرانی صاحبہ، تو ایک مرتبہ حکیم الامت اپنے کپڑے پہن رہے تھے اور کہیں بیان کے لیے جانا تھا، تو اس میں کہیں پیوند لگا ہوا تھا یا وہ ضعیف ہوا ہوا تھا کپڑا. تو پیرانی صاحبہ نے عرض کیا کہ آپ بیان میں جا رہے ہیں تو یہ کپڑے نہ پہن کے جائیے، بلکہ نئے اور اچھے کپڑے پہن کے جائیے. تو حکیم الامت تو ایسے تھے نہیں کہ جو بھی کپڑا مل گیا پہن کے چلے گئے، کوئی ظاہر داری تو تھی نہیں، ہوتی نہیں اللہ والوں میں. لیکن انہوں نے عرض کیا کہ دیکھیں اگر آپ یہ ایسے ضعیف کپڑے پہن کے جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ ضرورت مند ہیں، احتیاج آپ کو ہے. تو حکیم الامت نے فوراً ان کی بات مانی. بعضی عورتوں کو خدا تعالیٰ ایسی دین کی سمجھ دیتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی معاون امہات المؤمنین میں سے، کیسی جلیل القدر تھیں، تو ان کے بھی ایسے ہی مشورے ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشوروں سے ان کو تسلی ہوتی تھی. حالانکہ اس کو خود سردار الانبیاء تھے، لیکن آپ کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تسلی ہوتی تھی. تو اس طرح سے بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دین کی سمجھ رکھتی ہیں. تو غرض یہ کہ جو ہے عورتوں کے لیے شرعی پردہ اور خاوند کی اطاعت، یہ اطاعت بہت ضروری ہے، اپنی عقل نہ لڑائے. ہاں اگر خاوند خلاف شریعت کوئی کام کہے تو پھر اس کو بے شک وہ نہ کرے، اور پھر بھی ادب اور اطاعت رکھے. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو چلانا شروع کر دیا کہ تم دنیا دار ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، بلکہ جو کام کرے اور جو بات کہے وہ ادب سے کرے، ادب کو لازم رکھے. اور دنیا کے معاملات میں جس طرح کی اس کی چاہت ہو، بلکہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اس کے اشاروں پہ چلنا چاہیے. عورت کو چاہیے کہ مرد کے اشاروں پر چلے اور اس کے مزاج کو سمجھے کہ اس کا مزاج کیا ہے، کس بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کس بات سے جو ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، تو اس کی خوشی کے کام کریں. اور اتنی مختصر سی بات ہے سمجھنے کے لیے عورتوں کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے عورت کو خاوند کو سجدہ جائز ہوتا، اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. لیکن چونکہ سجدہ کرنا کسی اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، یہ اتنی گہری بات ہے اور اتنی سمجھ کی بات ہے کہ ذرا سا کوئی انسان سمجھدار ہو تو فوراً جو ہے اس کو عقل آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو خاوند کی اطاعت کریں. اور نماز عورتوں کے لیے بہت ہلکا معاملہ رکھا ہے اللہ نے، بہت آسانی سے عورتوں کا جو ہے کام بن جائے گا، نجات ہو جائے گی. کون باتیں کر رہے ہیں، باتیں مت کرو. تو اس طرح سے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے یہ چار اعمال بار بار بیان کروائے اور زندگی جو ہے ہماری اس کی کامیابی اور کامرانی اور بامرادی کا جو ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. زندگی دی اسی مقصد کے لیے ہے، تو ہم اپنے مقصد کو کھو نہ دیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرتے رہیں کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اس دنیا سے نکل کر جب جائیں گے تو اللہ تعالی کے فضل سے انشاءاللہ تعالی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت اور خوشیوں والی زندگی عطا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا اور کون سا آدمی برا ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے، اور اگر بھلائی اور برائی برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے، اور یہ صورت نادر ہے، یعنی ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ بالکل برابر برابر ہو، یا تو بھلائی بڑھ جاتی ہے یا برائی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، قیام کی سنتیں بیان ہو چکی ہیں، یہ قرأت کی سات سنتیں ہیں، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، چپکے سے آمین کہنا، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر و عشاء اوسط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نشر فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام یہ باب پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. نوی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث میں جس میں آپ ان لوگوں کا ثواب بیان فرما رہے تھے جن کی اولاد بچپن میں مر جاتی ہے. روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ جس کا کوئی بچہ آگے نہ گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بچہ آگے نہ گیا ہو یعنی بچپن میں جو انتقال کر جاتے ہیں بچے، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. تو جب یہ بچے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ماں باپ کے لیے وہ نجات کا ذریعہ ہوں گے، بچہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا اور ان کی مغفرت کرائے گا ماں باپ کی. تو اس طرح کی اور بھی روایات ہیں. تو اس مغفرت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جس کا کوئی بچہ کا انتقال نہ ہوا وہ آگے نہ گیا اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لیے میں آگے جاتا ہوں کیونکہ میری وفات کی برابر ان پر کوئی مصیبت ہی نہ ہوگی. روایت کی اس کو ترمذی نے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. الى العالمين ما گناہوں معاف فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا روزگار جاتا رہا ہے، دعا کیجئے. اور ایک اور بھی دوست نے دعا کے لیے کہا ہے، انہوں نے نیا کام شروع کیا ہے. اللہ پاک سب دوستوں کو، ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوب برکت والی، آسان اور وسیع روزی عطا فرمائے، آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرمائے، خوب وسعت والی کشادہ روزی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شیطان کی جو مکر و فریب سے، جو شیطان ڈراتا ہے کہ کہاں سے کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوف سے نجات عطا فرمائے. اللہ اپنی ذات عالی پر مکمل بھروسہ ہم سب کو نصیب فرمائے، توکل نصیب فرمائے، اور روزی میں خوب کشادگی فراخی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما، جس بھائی بہن کو کوئی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما دے. اللہ دونوں جہان ہمارے بنا دے، الہ العالمین اپنے کرم سے ہمارے دونوں جہان بنا دے. اللہ ہم سب کو تقوی، کامل تقوی والی حیات نصیب فرما، اللہ والی حیات نصیب فرما، پاکیزہ حیات نصیب فرما. اللہ غفلت سے میری، میرے دوستوں کی، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنی ذات عالی سے خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما. صبح و شام اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، ہر لمحہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، ہر پلک جھپکتے اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، ایک لمحہ بھی غفلت سے میری اور سب دوستوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی سے خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما. اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے، محبت والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے. اللہ جلد از جلد عطا فرما دے اور ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. اور جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو اولاد صالحہ سے نواز دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے حضرت کی اہلیہ محترمہ، ہماری امی جان صاحبہ بیمار ہیں، شدید علیل ہیں، اور ہمارے ایک عزیزہ ہیں، وہ بھی بہت شدید علیل ہیں. اور بھائی بھی میرے علیل ہیں. اللہ پاک سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ ہمارے مشائخ کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, بہت بہت بلند درجات عطا فرما. اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما اور ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اللہ ہمارے ملک میں سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اللہ سود اور رشوت سے مکمل نجات عطا فرما دے, پاک کر دے ہمارے ملک کو, اور ہماری برکتوں ہمارے ملک میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما, ارزانی فرما, آسانیاں فرما, انصاف عطا فرما, عدل و انصاف قائم فرما دے, اور امن و امان اور عافیت نصیب فرما دے. ساری دنیا میں اللہ امن و عافیت نصیب فرما دے. اور اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان پریشان ہیں, ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں, اللہ جس کا کوئی نہیں اس کا تو سہارا ہے, اور جس کے ساتھ تو ہو جائے ساری دنیا مل کر بھی اس کے خلاف کرنا چاہے نہیں ہو سکتا. اللہ اپنی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ فرما دیجیے. اللہ ہر مسلمان کے ساتھ اپنی غیب سے اپنی مدد اور نصرت نازل فرما. اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا کر دے, دشمنوں کی طاقتوں کو چکنا چور کر دے, ان کے بیڑوں کو غرق کر دے, ان کو ذلیل اور خوار کر دے, ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار فرما. اے اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرما دے, اے اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرما دے, ان کو کوڑی کر کے مار دے, ذلیل و خوار کر کے مار دے. اے اللہ ان کی, اے اللہ اصل چیز جو ہے ہم مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. گناہوں کی وجہ سے ہم پر آج یہ حال آ گیا ہے کہ دشمن ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, مار رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, مار مار کے اور خوب اچھل رہے ہیں. اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك.